سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. بعض اوقات انسان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ بعض اس شاخ کے بارے میں سننے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے جزیل عطا فرمائے. آپ نے اس بات کی سلجھن پیدا کر دی. بہت لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ویسی محبت محسوس نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے, اور وہ سلجھن یہ ہے, اس الجھن کی سلجھن یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے طبعی محبت اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت. طبعی محبت تو کیفیت کو کہتے ہیں, دل میں محبت کی کیفیت ہونا, جیسے باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے یا اولاد کو اپنی باپ سے طبعی محبت ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت, عقل سے تسلیم کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے, اور اس کی علامت اور دلیل سنت کی اتباع ہے. جو آدمی اتباع سنت کرتا ہے اور خلاف شریعت کام نہیں کرتا, خلاف سنت کام نہیں کرتا بلکہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, تو اس آدمی کو عقلی محبت حاصل ہے, اور نجات کا دار و مدار عقلی محبت ہی پر ہے. تو لہذا اگر طبیعت میں محبت محسوس نہ ہوتی ہو تو ہرگز کوئی کمی نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور طبعی محبت چونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, دل کا معاملہ ہے, دل اپنے اختیار میں نہیں ہے, اس لیے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ طبعی محبت بھی حاصل ہو جائے تو کام جلدی بن جاتا ہے, پرکیف بن جاتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی کو زندگی بھر بھی طبعی محبت پیدا نہ ہو لیکن عقلی محبت اس کو حاصل ہے, اتباع سنت اس کو حاصل ہے, تو یہ عقلی محبت اس کو حاصل ہے اور اس کی نجات کے لیے کافی ہے, اور یہی کہیں گے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مبارک تجھے مدینہ جانے والا, مدینہ کی طرف جانے والا,
بھلا جانے کیا جاؤں مینائے عالم تیرا کیسے ہے خوش خرام مدینہ تیرا کیسے ہے خوش خرام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام
کیفیت جس کا ذکر ہے وہ بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل بن جاتا ہے, جس کا دل بن جاتا ہے, جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس جاتی ہے, تو یہ اس کو مزہ حاصل ہے. جو مزہ اس کو حاصل ہے ایسے آدمی جس کا دل بنا ہوا ہو, جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس گئی ہو, وہی اس مزے کو جانتا ہے کہ مدینہ شریف کو جانے کا کیا لطف ہے, کیا کیف ہے, کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک بزرگ اسی لیے فرما رہے تھے کہ جب لوگ جو لوگ نفلی حج کے لیے جا رہے تھے, حج فرض تو ظاہر ہے وہیں جا کر ہوگا, لیکن نفلی حج کے لیے جا رہے تھے, جیسے بار بار لوگوں کو حاضری نصیب ہوتی ہے حج کے لیے جاتے ہیں, بڑی نعمت ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ وہ لذت اور وہ کیفیت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. اس لیے وہ بزرگ ایسے لوگ جو نفلی حج کو جا رہے تھے اور بے کیف جا رہے تھے, جن کی اصلاح نہیں ہوئی تھی اور دل نہیں بنا تھا, ان کو بزبان حال مخاطب کر کے فرما رہے تھے, اے قوم بے حجرفت کجائید کجائید, معشوق ہمی جاست بیائید بیائید. اے قوم جو حج کو جا رہے ہیں نفلی حج کو, حج فرض سے روکنا تو گناہ ہے اور نفلی حج سے روکنا بھی گناہ ہے, لیکن ان کا مقصود یہ تھا کہ پہلے اپنا ہم دل بنا لیں. تو فرما رہے تھے کہ اے قوم جو حج کو جا رہے ہو, تو جس کی تلاش تمہیں تم جا رہے ہو, حج تو تمہیں مل جائے گا, حج تو تمہارا ہو جائے گا, ثواب تو تمہیں مل جائے گا, لیکن اگر تم اپنا دل بنا کے جاؤ, اپنے معشوق کو پہچان کے جاؤ, اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر کے جاؤ, تو تم کو پھر مزہ آئے گا, تمہیں رب کعبہ مل جائے گا, رب کعبہ مل جائے گا. ابھی تم جا رہے ہو کعبہ مل جائے گا, لیکن اگر دل بنا کے جاؤ تو رب کعبہ مل جائے گا. تو بزبان حال وہ ایسے لوگوں کو جو نفلی حج کے لیے جاتے ہیں لیکن دل بنا ہوا نہیں ہوتا, ان کو وہ کیف اور لذت حاصل نہیں ہوتی جس کو اس کے مقابلے میں جس کا دل بنا ہوا ہو, جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس گئی ہو.
بلا جان کیا جانو مینا مدینے کی گلیوں میں ہر ایک بدن پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک بدن پر ہو مت نظر تیرا مدینہ, ہو مت نظر
حضرت رحمہ اللہ کا کیا عشق تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں یا مدینہ شریف حاضری ہوتی تو ہمارے حضرت ان چیزوں کو بہت ہی محبت سے دیکھا کرتے, حتیٰ کہ وہاں چاند نکلا ہوتا تو چاند کو اس نیت سے دیکھتے کہ یہ مدینہ کا چاند ہے, اور اس چاند کے اس حصے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ہوگی, تو ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہماری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سے مل جائے گی. ایسا عشق تھا, پہاڑوں کو دیکھتے تو یہ فرماتے کہ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی چرائے تھے, بکریاں چرائی تھی, انہی پہاڑوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تھے, جس زمین پر ہم چل رہے ہیں زمین پر معلوم نہیں کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک, صحابہ کے قدم مبارک, کہیں صحابہ کے گھر ہیں, کہیں نبی کے گھر ہیں, امہات المومنین کے گھر ہیں. غرض یہ کہ چپا چپا وہاں کا جو ہے, مدینہ شریف کا ہو یا حرم مکی شریف کا ہو, مکہ شریف ہو, چپا چپا قابل احترام ہے, قابل ادب ہے, واجب الادب ہے.
مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مت نظر ہے تیرا مدینہ, ہو مت نظر
جو آدمی بڑے بڑے بنگلے بنا لے، فیکٹری بنا لے، کاروبار سیٹ کر لے، اور گاڑی نوکر چاکر سب ہشم قدم موجود، آدمی اس کو کامیاب سمجھتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر کیوں نہ ہو، بادشاہی کیوں نہ ہو، وہ ظالم عامی آدمی سے بھی گرا ہوا ہے، انتہائی ناکام ہے. اور جو آدمی اگرچہ چٹائی پہ بیٹھا ہے، روٹی چٹنی کھا رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، کپڑے میں پیوند بھی لگا ہے، کوئی دولت کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے، چٹنی روٹی کھاتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کیے ہوئے ہے، یہ شخص کامیاب ہے. اس حالت میں دنیا سے چلا گیا تو کامیاب و کامران گیا. اور جو آدمی مال و دولت کے ڈھیر کے باوجود خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، ناراض کر کے جیتا ہے، یہ انتہائی ناکام ہو کے گیا. تو جس آدمی کو اللہ اور رسول سے محبت پیدا ہو جائے اور شریعت اور سنت کی اتباع پیدا ہو جائے، پیام مدینہ کے معنی شریعت اور سنت کی اتباع، اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ ہے پیام مدینہ. جس کو یہ حاصل ہو گیا، اس کی نگاہوں سے بادشاہت بھی گر جائے گی، ہیج ہو جائے گی، ذلیل و حقیر ہو جائے گی.
نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل سکونِ جہاں تو تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟
سکونِ جہاں ڈھونڈتے ہیں مغربی تہذیب میں، سمجھتے ہیں کہ اگر بیرون ممالک، مغربی ممالک جہاں ترقی کی چمک دمک ہے، دولت کے ڈھیر ہیں، وہاں چلے جائیں گے تو سکون سے زندگی گزرے گی. خدا کی قسم، اگر اللہ کو ناراض کر کے جیتے ہیں تو دنیا کے کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں، سکون نہیں ملے گا. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. مال و دولت میں اور ترقی میں اللہ تعالیٰ نے چین نہیں رکھا، چین تو اللہ کی یاد میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کر کے فرمایا ہے، معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات معمولی نہیں ہے، بڑی ہے، بہت بڑی ہے. لیکن یہاں پر خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محبت میں اور اپنی مہربانی سے خبردار بھی کر دیا، اللہ خبردار ہو جاؤ، دیکھو کہیں بھٹک مت جانا، خبردار کہ چین ہے تو ہماری یاد میں ہے، ہماری نافرمانی میں چین نہیں ہے، ہماری فرما برداری میں چین ہے. خبردار کرنا یہ اللہ کی مہربانی پر مہربانی ہے. ایک تو ہے بتلانا اور ایک ہے خبردار کرنا. اللہ نے خبردار کر کے فرمایا ہے، یہ بندوں سے بے پناہ محبت کی علامت ہے کہ اپنے بندوں سے اللہ کو محبت ہے. جیسے بیٹا تاکیدن، باپ تاکیدن بیٹے کو کہتا ہے کہ دیکھو خبردار، فلاں کام نہ کرنا، دیکھو ایسے گر جاؤ گے، فلاں جگہ مت جانا، راستے میں گڈھا ہے، گر جاؤ گے، خبردار. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے مہربانی پر مہربانی فرمائی، ایک تو بتایا، دوسرا خبردار بھی فرمایا، تاکید فرمائی کہ کہیں میرے بندے بھٹک نہ جائیں، خبردار اطمینان اور چین صرف میری ہی یاد میں ہے، میری ہی یاد میں. یاد مانی کہ اللہ کے 100% مطیع اور فرما بردار ہو جانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے کامل یاد. اگر صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے نافرمانی سے نہیں بچتا تو یہ کامل یاد نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اس سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا تلخ گھونٹ بھی پینا پڑے گا. نفس جو ہے پاپی ہے، گناہگار ہے، گناہ کی طرف کشش کرتا ہے، تو اس کو تلخ دوا دینی پڑے گی. دوا تلخ ہوتی ہے لیکن تلخی کے بعد صحت کی لذت ملتی ہے، صحت کی نعمت ملتی ہے، تو تھوڑا تلخ گھونٹ پینا پڑے گا، تھوڑی اس کو مشقت دینی پڑے گی. پھر یہ اس کا علاج ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ نفس کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے. دو دشمن ہیں شیطان کے، انسان کے، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے. تو شیطان کی تو اصلاح ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ابدی مردود ہے، ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے. کسی اللہ والے سے تعلق اچھا رکھ لے، مضبوط رکھ لے، اپنے برے اخلاق کی اصلاح کروا لے، اخلاق حمیدہ اس کو حاصل ہو جائے، نفس کی اصلاح ہو جائے گی، نفس پاکیزہ ہو جائے گا، پھر برائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نفرت کرے گا برائی سے. جیسے پیشاب پیخانے سے انسان نفرت کرتا ہے، کوئی منہ ڈالتا ہے پیشاب پیخانے میں، اس لیے کہ بری چیز ہے، یقین ہے کہ گندی چیز ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، تو اس لیے اس کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیوں جائیں اس طرف، تھوکے بھی کیوں اس طرف. تو ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے گناہ سے، یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہ جو ہے بری چیز ہے، پیشاب پیخانے سے بھی بدتر چیز ہے. پھر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، راضیتم مرضیہ ہو جاتا ہے، ہے نا. تو سکون جہاں کہاں پر ہے؟ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ مال و دولت میں نہیں، مغربی ممالک میں سیٹل ہونے سے نہیں. دنیا کا کریکٹر شاید بن جائے لیکن آخرت کا کریکٹر خراب ہو جائے گا. دنیا کے کریکٹر کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہاں جا کے بہت سے جوتیاں چٹکا رہے ہیں، نہیں مل رہا کام، یا کام ملا تو لٹ گئے، کہیں وہ کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا. عورتیں وہاں دھوکہ دے دیتی ہیں، پیپر میرج کر لیا وہ ستا رہی ہے، بلیک میل کر رہی ہے، کہیں کچھ کر رہی ہے. کتنے لوگوں کو برباد ہو گئے وہاں جا کے، زندگی عذاب بن گئی ان کی. دھوکے باز لوگ ہیں، دھوکا ان کی سرشت میں ہے، یہود و نصارہ کی سرشت میں دھوکا ہے، ہمیشہ سے دھوکا دیتے آئے ہیں، اب بھی دھوکا دے رہے ہیں. بولے بالے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا کر اور میرج کر لیا، اب اس کو ستا رہے ہیں، پیسہ اینٹ رہے ہیں. ایسے بہت واقعات ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بھائی وہاں بڑی چمک دمک، ہم نے تو خود اپنے دوستوں کو دیکھا وہاں کس حال میں رہتے ہیں، جانور سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں. ایک کمرے کے گھر میں ہیں، صبح جو ہے وہ نکلے تو صبح کو جو ہے جاب پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد شام کو یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں سے تھکے ہوئے آتے ہیں، کھانا پیٹ میں ڈالا اور سیدھے بستر پہ، کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسا اللہ کا نام، کیسی تلاوت، کچھ بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے. سو گدوں کی طرح جانور تو ایسے ہی ہے نا، جانور کو ہکا دو صبح اور وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، شام کو آ کے بند باندھ دو اس کو، باڑے میں بند کر دو. بالکل یہ ہے زندگی ہے وہاں کی، یہ ظاہری چمک دمک نظر آتی ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت، کچھ بھی نہیں، اونچی دکان ہے، پھیکا پکوان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دھوکے سے حفاظت فرمائے. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں
آزاد تر غم دو جہاں سے، جائے دل سے غلام مدینہ،
یعنی اس کی طبیعت بن جائے، شریعت طبیعت بن جائے، اتباع سنت طبیعت بن جائے کہ بھائی اس کے خلاف کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، جیسا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا اللہ کی پسند وہ ہماری پسند ہے نا. فرمایا کہ جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے. کس کی خوشی؟ اللہ کی خوشی، میرے پالنے والے کی، میرے پیدا کرنے والے کی خوشی. جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. جہاں اللہ کی مرضی ہوگی ہم وہیں مریں گے، وہیں جیئیں گے وہیں مریں گے. تو اللہ اور رسول کی مرضی پر جینا اور مرنا طبیعت بن جائے کہ اللہ اور رسول کی جو پسند تھی اسی پر ہم جیئیں گے، اسی پر ہم مریں گے. تو یہ ہے دل سے غلام مدینہ ہو جانا. تو جس کو دل سے یہ بات حاصل ہو جائے کہ اس کی طبیعت شریعت بن جائے، اس کی طبیعت سنت بن جائے، اس کی طبیعت میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، بس پھر اس ساتھ دونوں جہان کے غموں سے وہ آزاد ہو جائے گا. نہ دنیا کا غم رہے گا نہ آخرت کا بھی، آخرت کا بھی غم نکل جائے گا. جب اللہ سے تعلق ایسا پیدا ہو جائے گا تو پھر دونوں جہان کے غم سے وہ نجات پا جائے گا. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. اور فرمایا کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، کہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے. اللہ کی محبت ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جو اس کی حسرت رکھتا ہے کہ بھائی ہمیں تو اللہ کی محبت ویسی نصیب نہیں ہوئی، کیا کریں کہاں جائیں، روتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اور گڑبڑی ہوتی رہتی ہے، نلائقیاں ہوتی رہتی ہیں، اور افسوس کرتا ہے کہ اللہ ایسی محبت ہمیں آئی نہیں کہ ہم آپ پر فدا ہوں، کس طرح سے ہم آپ پر فدا ہو جائیں، بار بار ہم نالائقی کر بیٹھتے ہیں. حسرت ہے اس کو کہ کاش ہم بھی اولیاء کی طرح زندگی گزاریں، کاش ہمیں بھی محبت ایسی حاصل ہو جاوے. تو یہ حسرت بھی بڑے کام کی ہے. محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے. حسرت بھی ملے وہ بھی بڑے کام کی ہے. کچھ تو ہے محبت. کل بھی ہم نے حضرت حکیم الامت کا یہی ملفوظ اس میں پڑھا ہے کہ جس آدمی کو حسرت ہے، غم ہے کہ ہمیں محبت مل جائے، یہ بھی بڑی چیز ہے. تو یہ بھی محبت کی ایک دلیل ہے. محبت ہے جبھی تو رو رہا ہے، جبھی تو افسوس کرتا ہے، جبھی تو حسرت کرتا ہے. تو یہ بھی دلیل ہے، علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. جس درجے کی بھی ہے بڑے کام کی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے.
اللہ
منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ مقامات سلوک سے مراد اعمال باطنیہ ہیں. سلوک کہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلنے کو. ہر انسان اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، ہر انسان، کافر بھی چل رہا ہے، فاسق و فاجر بھی چل رہا ہے، اور اللہ والا بھی چل رہا ہے، نیک لوگ بھی چل رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. لیکن کافر اگر کفر پر قائم رہے گا، اس پر موت ہوئی تو اس کا راستہ جہنم کی طرف ہے، اس کا چلنا جہنم کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو اس کا بھی راستہ جہنم کی طرف ہے، بشرطیہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اگر معاف فرما دیا تو خیر، نہیں تو اس کا بھی راستہ جہنم کی طرف ہے. اور ایک آدمی عام آدمی ہے، اس کا بھی راستہ چل رہا، وہ بھی راستہ چل رہا ہے. غرض یہ کہ راستہ ہر آدمی چل رہا ہے. اسی طرح اولیاء اللہ بھی اللہ کی طرف چل رہے ہیں، اور ان کا راستہ جنت کی طرف ہے اور اللہ کی طرف ہے. تو مقامات سلوک مانے سلوک، اللہ کے راستے میں جو چل رہا ہے آدمی، اس میں مقامات آتے ہیں، اس سے مراد اعمال باطنیہ ہیں. ایک ظاہری اعمال ہوتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن سلوک میں جب ہم کہیں گے کہ یہ مقامات سلوک اور اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اس سے مراد اعمال باطنیہ، دل کے اعمال، دل کے اعمال جو نظر نہیں آتے لیکن باطن سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ان میں سے خوف یعنی اللہ کا خوف, اور خوف کتنا ہو, خوف اتنا ہو کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. خوف ایسا مطلوب نہیں ہے کہ تھر تھر کانپنے لگے, چارپائی سے لگ جائے, بیمار پڑ جائے, ایسی صورت میں تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اتنا خوف غالب ہو گیا کیونکہ اولیاء اللہ سے تعلق نہیں, کسی کو راہبر نہیں بنایا, شیخ نہیں بنایا, تو پھر کیا ہوا کہ اتنا خوف طاری ہو گیا کہ انہوں خوف کے مارے نماز بھی چھوڑ دی کہ ہماری نماز کسی قابل نہیں تو ہم نماز پڑھ کے کیا کریں. یہ شیطانی چکر ہے, اسی لیے کسی نہ کسی کو اپنا رہنما بنانا چاہیے تاکہ وہ رہنمائی کرتا رہے. تو ایسا خوف مطلوب نہیں ہے کہ آدمی بیمار پڑ جائے اور عبادات کو چھوڑ دے, بلکہ خوف اتنا مطلوب ہے کہ اس سے گناہ چھوڑ جائے, گناہ چھوٹ جائے, اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائے. نافرمانی کا موقع آئے تو وہ ڈر کر نافرمانی سے اجتناب کرے, بس یہ خوف. تو ایک چیز ہو گئی خوف, اعمال باطنیہ سے مراد یہ ہے, ایک چیز ہے خوف, اور دوسری رجا یعنی امید. رجا معنی امید, اللہ سے امید, اچھی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بخش دیں گے. اب ظاہر ہے یہ امید جب پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی فرما برداری میں کوشش کریں, سعی کریں. جب آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے, سعی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, وفاداری نبھاتا ہے, تو پھر اس کو اپنے مالک سے امید پیدا ہو جاتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں رجا. تو ہم نیک اعمال کریں گے, گناہ سے بچیں گے, تو اللہ تعالیٰ سے امید پیدا ہو جائے گی, امید رحمت پیدا ہو جائے گی کہ ضرور ہمیں بخش دیں گے. تو ایک ہو گیا خوف, دوسرا ہو گیا رجا, تیسری چیز ہو گئی محبت اور انس. یہ سب چیزیں فرض ہیں حاصل کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں بس نماز روزہ کر لیا تو یہ بہت بڑی بات ہے, کافی ہے. کافی نہیں ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. یہ سب چیزیں حاصل کرنا فرض ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنا فرض ہے. تو محبت اور انس, اور محبت پیدا ہوتی ہے نعمتوں کو سوچنے سے, محسن کے احسانات کو سوچنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. جس کو محبت حاصل کرنی ہو اللہ کی تو اللہ کے احسانات کو سوچا کرے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں, تو اس سے محبت پیدا ہو جائے گی, انسیت پیدا ہو جائے گی. گناہ سے بہت بچے کیونکہ گناہ سے وحشت پیدا ہوتی ہے, اور نیکیوں کو کرنے سے انس پیدا ہوتا ہے, انسیت پیدا ہوتی ہے. توکل اور رضا, اللہ پر بھروسہ رکھنا, اور جو حالات ہمارے ساتھ پیش آئیں روزمرہ اس پہ راضی رہنا. توکل مانے بھروسہ کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا. تدبیر اختیار کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے, تدبیر پر بھروسہ نہ کرے, اس کو توکل کہتے ہیں. توکل اسے نہیں کہتے کہ بالکل تدبیر بھی اختیار نہ کرے, گھر میں بیٹھا رہے ہاتھ سے ہاتھ دھر کے, اس کو توکل نہیں کہتے, یہ جہالت ہے. بلکہ توکل یہ ہے کہ تدبیر کرے, اور پھر بھروسہ تدبیر پر نہ کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے. اور رضا مانے تمام حالات میں راضی رہنا, جو بھی حالات ہوں اللہ سے شکایت پیدا نہ ہونا, واویلا نہ کرنا, بے صبری نہ کرنا, بلکہ الحمدللہ. اگر کوئی ناموافق حال ہو تو سنت کیا ہے, الحمدللہ علی کل حال. کوئی ناموافق بات پیش آ جائے تو یہ سنت ہے, یہ کہنا الحمدللہ علی کل حال. اور اگر اچھی نعمت ملے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, یہ پڑھنا چاہیے. غرض یہ کہ ہر حالات میں راضی برضا رہنا, اللہ سے راضی برضا رہنا, رضا رہنا, یہ ہے رضا. اور شکر کرنا اور صبر کرنا, یہ سب اعمال باطنی ہیں, یعنی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جیسے کل ہم نے بیان کیا تھا تو ہر نعمت پر اللہ کا خوب شکر ادا کرے, یہاں تک کہ نیکیوں پر بھی, جو نیک کام ہو جائے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اس سے کیا ہوگا کہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق دے دیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شکر کرنے والے میں تکبر اور ناز اور اکڑ نہیں پیدا ہوتی, اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کا شکر کرے گا تو اللہ پر نظر ہوگی. غرض یہ کہ دنیاوی نعمت ہو یا اخروی نعمت ہو, شکر کرے ان نعمتوں پہ. اور صبر, ناموافق حالات ہوں تو اس میں صبر کرے. ہاں, ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کے پاس دو بازو ہیں اللہ کی طرف, جس طرح پرندہ اڑتا ہے دو بازو سے اڑتا ہے, ایک بازو سے نہیں اڑتا, دو بازو ہوتے ہیں تب وہ اڑ سکتا ہے, ورنہ گرتا پڑتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے. تو مومن کے بھی اسی طرح دو پر ہیں اللہ کی طرف اڑنے کے, ایک شکر اور ایک صبر. نعمتوں پر شکر کرنا اور ناموافق حالات پہ صبر کرنا, یہ دو بازو ہیں. ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے گا, شکر اور صبر, تو اللہ کی طرف اڑتا رہے گا, راستہ چلتا رہے گا. تو غرض یہ کہ یہ سب اعمال باطنی جو یہاں تذکرہ ہے اس کا, اس کو بدرجہ کمال حاصل کرنا فرض ہے, اس کی کوشش کرنا فرض ہے, اور اس کا حاصل کمال حاصل کرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ کے اختیار میں، لیکن سعی کرنا، کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے، لہذا کوشش اور سعی کرنا فرض ہے. اور اسی لیے شیخ بنایا جاتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ یہ پیری مریدی ہے. تو فرمایا کہ جن کی تحصیل کا شریعت نے امر یعنی حکم کیا ہے، اعمال باطنی. اب پھر سن لیجئے، ارشاد فرمایا کہ مقامات سلوک سے مراد اعمال باطنیہ ہیں، یعنی خوف، رجا، محبت اور انس، توکل اور رضا اور شکر اور صبر وغیرہ، جن کی تحصیل کا شریعت نے امر کیا ہے. اور ہر مسلمان خصوصاً سالک ہمیشہ ان کے طے کرنے میں مشغول ہے، کسی وقت توقف نہیں ہوتا. یہ دنیا کا سفر نہیں کہ ایک حد پر ختم ہو جائے، بلکہ اس سفر کی کہیں انتہا نہیں. یعنی کہ ہر دم جو ہے اس کی کوشش اور سعی کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک مقام پہ پہنچ کر آدمی کہے بس اتنا حاصل کر لیا کافی ہے، بلکہ یہ اللہ کا راستہ لامحدود راستہ ہے، اس میں ترقی ہی ترقی چاہیے، اس میں ٹھہراؤ کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال باطنی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأيت فيها امرأة من بني اسرائيل تعذب في حزة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من صيب الصوائب رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ، یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں، میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا ہے، جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، نہ تو وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں چل پھر کر کچھ کھا لے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی. اور میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا، اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی، یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا، یا کوئی بیمار شفا پاتا، تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، جہاں سے وہ چاہتی چلتی پانی پیتی، اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا. اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی شخص عامر بن عامر خزاعی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو اس پر ہونے والا ہے وہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کی گئی اور صورت اس کی دکھلا دی گئی. واللہ اعلم. اس حدیث شریف سے ایک بات تو ایک سبق یہ حاصل ہوا کہ کسی جاندار کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی راحت کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف دینے سے بہت بچنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار محمد صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے مٹی میں، میدان میں، تو وہاں سے اٹھ کر لوگوں نے دیکھا، وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، وہاں وضو شروع کیا، وہاں وضو شروع کرتے کرتے پھر اٹھ کے دوسری تیسری جگہ چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں میں وضو کرنے بیٹھ رہا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ چیمٹیوں کا بل تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں پانی چلا جائے گا اور چیمٹیاں مر جائیں گی اور ان کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ گیا، دیکھا تو وہاں بھی چیمٹیوں کا بل تھا، پھر تیسری جگہ جا کے وضو فرمائے. تو چیمٹی کو بھی تکلیف دینا ابرار لوگوں کا کام نہیں ہے. ابرار لوگ، نیک لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ لا یبدون الشر الذین لا یبدون، کہ وہ چیمٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے. نیک لوگ جو ہیں چیمٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے، کہاں کہ بلی یا بیل یا جو دوسرے کوئی جانور ہیں، اور انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہمارے بہت سے اعمال اور افعال ایسے ہوتے ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گاڑی بے جگہ کھڑی کر دیتے ہیں، موٹر سائیکل کہیں آڑ میں لگا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو اس سے تکلیف ہوگی. ہم تو کھڑی کر کے چلے گئے، اب کوئی گاڑی والا آیا ہے اس کی گاڑی بلاک ہو گئی، یا کوئی رستہ بلاک ہو گیا، یا رستہ جام ہو گیا، تو تھوڑا سا پیدل چلنے کو انتہائی ناگوار سمجھتے ہیں، پیدل چلنے کو معیوب سمجھتے ہیں. تھوڑا اچھی جگہ پہ لگا کر آدمی پیدل جا کے اپنا کام کر سکتا ہے، صحیح طریقے سے لگا لے تاکہ راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، کہیں ٹریفک جام نہ ہو جائے، کوئی پریشانی کسی کو نہ ہو. ایک مثال دی ہے میں نے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کا خوب خیال رکھیں اور کہ کسی جاندار کو ہم سے تکلیف نہ ہو. انسان تو انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، سچا مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں. اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم ایک دوسری روایت بھی بیان فرمایا کرتے ہیں اکثر. وہ فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم الناس، کہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام انسانیت محفوظ ہو، یہاں تک کہ جانور بھی محفوظ ہو، جانور کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ، اور دوسری چیز اس میں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ جیسے اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنی ہاتھوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بری رسم نکالی تھی. تو اس میں یہ آتا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص کوئی گناہ ایجاد کرے اور پھر لوگ اس کی پیروی کریں، تو اس کے جو لوگ پیروی کریں گے ان کے گناہوں کا، ان کے گناہ کی سزا ان کو تو ملے گی ملے گی جو گناہ کریں گے، لیکن اس شخص کا عذاب بڑھتا جائے گا جس نے گناہ کی رسم ایجاد کی ہوگی. اس لیے خوب احتیاط سے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں میں جری نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، معاشرت کی چند سنتوں کا بیان چل رہا ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں، کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا. تین آدمی بیٹھے ہوئے اور دو آدمی الگ ہو کر کچھ آپس میں خاموشی چپکے بات کر رہے ہیں، تو تیسرے آدمی کا دل رنجیدہ ہوگا، شبہ پیدا ہوگا کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. تو ایسا کرنا گناہ ہے، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو، ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاص بات ایسی مشورہ طلب ہو تو اس سے عذر کر لے کہ بھائی ہمیں آپس میں کوئی مشورہ کرنا تھا، تو ذرا مشورہ کر رہے ہیں، تو اس طرح پھر اس کا دل برا نہیں ہوگا. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جمائی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، یعنی منہ کو بند رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے، یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم، قدوم مدینہ طیبہ کے بعض اہم واقعات میں واقعہ نمبر دو ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اصل میں مجوسیان فارس سے تھے اور ان کی عمر بہت ہوئی ہے، اور دین مجوسی کو چھوڑ کر دین نصارہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور زبانی علماء یہود اور نصارہ کی خبر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بات کہ آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں گے سن کر مدینہ میں آ رہے تھے. کئی جگہ بکے تھے. ان دنوں ایک یہودی کے غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور علامات نبوت دیکھ کر مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آزادی کی فکر کرو. انہوں نے اپنے مالک سے کہا، اس نے 40 اوقیہ سونا، کہ یہاں کے تول سے سوا سیر سے زیادہ ہوتا ہے، مکاتب کر دیا، یعنی سوا سیر سونا دے کر آزاد کر دیں گے، اور یہ بھی شرط کی کہ 300 درخت چھوارے کے لگا دیں، اور جب وہ بار آور ہوں گے تب آزاد ہوں گے، یعنی جب ان میں پھل آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوارے کے درخت لگا دیے، وہ سب اسی سال میں برابر ہوئے، اور بقدر ایک بیزا یعنی انڈے مرغی کا انڈا جتنا ہوتا ہے اس کے برابر سونا غنیمت میں آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو سونا کو وہ سونا دے دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ 40 اوقیہ سونا چاہیے، یہ کیا کفایت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک اس پر پھیر دی اور دعائے برکت کی. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے جو تولا 40 اوقیہ تھا، نہ کم نہ زیادہ، اور آزاد ادا کر کے آزاد ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اچھا بھائی دعا کر لو. ہمارے ایک بھائی بڑی مصیبت میں ہیں، جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے پنجے سے چھڑا لے اور جھوٹے مقدمات سے خلاصی ان کو نصیب فرمائے. اور ہمارے فرید صاحب، فرید اسلم صاحب، سید فرید اسلم جو لانڈی میں جن کے گھر پہ ہمارا بیان ہوا کرتا تھا بہت عرصے تک، 6-7 برس ان کے گھر پہ بیان ہوا، تو ان کے آج ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل پہ، ان کے کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر بغیر آپریشن کے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بغیر آپریشن کے جلد از جلد اس کو ٹھیک کر دیں، اپنی جگہ پر بٹھا دیں اور انتہائی آسان فرما دے، ان کی تکلیف کو دور فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم كل خير لكل مسلم مسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم مسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم مسلمة، اللهم كلنا واجعلنا لك، اللهم كلنا واجعلنا لك، اللهم كلنا واجعلنا واجعلنا لك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الہ العالمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اب تک جو کام شریعت اور سنت کے خلاف ہم نے کیے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اپنے فضل سے معاف. اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، چھوٹا گناہ ہو، بڑا ہو، جان کے کیا ہو، انجانے کیا ہو، چھپ کے کیا ہو، علانیہ کیا ہو، اور وہ گناہ جو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہم سے زیادہ آپ ہم کو جانتے ہیں، ہماری کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں. اے کریم مالک ہمیں معاف فرما دے، اے کریم مالک پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے کریم مالک میرے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے نفرت عطا فرما، طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے. اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما، انوارات والی زندگی عطا فرما، نور والی زندگی عطا فرما، پاکیزہ انفاس، پاکیزہ خیالات عطا فرما، پاکیزہ افعال عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والفعل والنیة والهدی انك على كل شيء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم ارحمنا بترك المعاصی، اللهم ارحمنا بترك المعاصی، اللهم ارحمنا بترك المعاصی ولا تشقنا بمعصیتك، اللهم الهمنا رشدنا واعدنا من شرور انفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوايانا فيما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الى العالمين ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستقر عطا فرما الى العالمين جو کوئی جس تنگی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دے اس کی پریشانی کو دور فرما دے اس کے تمام مسائل کو حل فرما دے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما اللہ ہر غم کو خوشی سے بدل دے اللہ ہمارے غموں کو خوشی سے بدل دے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ اپنی محبت کاملہ اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه اللہ جس بھائی بہن کی جو حاجت ہو اے خدا خزانے غیب سے اس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے ہر شر سے حفاظت فرما اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما دے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے دونوں جہان کے شرور اور فتن سے مصیبتوں سے حادثات سے تکالیف سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کو جلد فرما دے ہماری اولادوں کو جلد فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو بھی جلد فرما دے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اللہ اس پرفتن ماحول میں اس پرفتن زمانے میں اے اللہ ایمان کا سہارا آپ ہی ہیں اے اللہ ہمارا سہارا آپ ہی ہیں سوا تیرے کوئی سہارا نہیں سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ہماری اولاد کی اور تمام قیامت تک آنے والی نسلوں کے اللہ ایمان کی حفاظت فرما اللہ ایمانوں کی حفاظت فرما اللہ ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دے اللہ بے حساب مغفرت فرما دے اللہ دخول اولین جنت میں نصیب فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے اللہ ہماری روزیوں میں خوب برکت اور کشادگی نصیب فرما اللہ خوب برکت اور کشادگی نصیب فرما وسعت فراخی نصیب فرما آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما علی الفور نصیب فرما دے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما ان کے رتبے بہت بلند فرما بہت بلند فرما درجات قرب بے انتہا عطا فرما ان کے اہل عیال آل عیال سب کو اللہ خاندان والوں کو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اور ہم کو بھی ہے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو نسبت اقوا نصیب فرما دے اللہ عزت و شرف نصیب فرما اللہ ہر تشویش پریشانی اور غم سے حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا بحرمه سيد المرسلين شافع المذنبين رحمه للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم امين 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ